الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال الله تبارك وتعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. رمضان المبارک کی فضیلت جاری ہے, دوسرا عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں میسر ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ جس ذوق و شوق سے ہم نے ماہ رمضان مبارک میں عبادات کا اور اعمال کا آغاز کیا تھا, اللہ نہ کرے کہ اس میں کمی تو واقع نہیں ہو گئی. مساجد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی کچھ نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی, بلکہ صفوں کی تعداد کم ہو گئی. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ مغفرت کے عشرے میں کمی واقع ہو جائے نمازیوں کی تعداد میں, صفوں میں. اللہ تعالی ہمیں اس کوتاہی سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ ذوق و شوق سے اس ماہ مبارک کی مزید برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے ہے. ظاہر بات ہے رمضان مبارک کا مہینہ, اس کی فضیلت کی اہم ترین اور اصل وجہ وہ قرآن حکیم ہے. تو یہ قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے, اس قرآن حکیم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں, اس قرآن حکیم کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, اس پر قدر وضاحت سے آج انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اگر قرآن نہ پا سکے ہم رمضان میں تو اور کس مہینے میں پائیں گے. جس مہینے میں نزول قرآن ہوا, اور یہ دن کا روزہ بھی قرآن کا شکرانے کے لیے, یہ رات کی تراویح بھی قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے, پھر صحابہ کرام کا اپنا تلاوت کا مستقل معمول قرآن کے ساتھ, اور نبی اکرم علیہ السلام کا معمول جبریل امین کو قرآن سنانے کا, اسلاف کی زندگی دیکھیے تو ان کے شب و روز, ویسے تو پورا سال لیکن خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن حکیم کے ساتھ بسر ہوا کرتے تھے, اس تناظر میں ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا واقعتاً مضبوط تعلق قرآن سے کیسے قائم ہوگا. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1967 میں خطاب بھی کیا تھا اور کتابچہ لکھا تھا, اور الحمدللہ وہ حالت اعتکاف مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اس کی تکمیل ہوئی تھی, پھر علماء کو بھی دکھایا اور بہت مقبول ہوا وہ کتابچہ. ہے 1967 کا, لیکن بہرحال اس کی تفصیلات میں جب ہم جاتے تو لگتا ہے کہ آج جو ہماری کوتاہیاں ہیں اور آج جو ہمارے ہاں قرآن سے صرف نظر کا معاملہ ہے, بلکہ قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دینے کا معاملہ ہے, 1967 میں جو تجزیہ انہوں نے کیا تھا وہ تجزیہ آج بھی ہمارے سامنے بعین ہی سامنے آتا ہے. بہرحال اس کتابچے میں انہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے پانچ حقوق بیان فرمائے, اور ان پانچ حقوق کے لیے میں نے پانچ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اور انہیں پر انشاءاللہ قدر تفصیل سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو اس موضوع کی اہمیت کو جانیے کہ قرآن سے تعلق کیوں ہمارا قائم ہونا چاہیے, اور اس قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت آخر کیوں ہے. قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ فارق آیت نمبر 13 اور 14 میں انہ لقول الفصل وما ہوا بالحزل, بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے, ایک ڈیسائسو ورڈ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے. وما ہوا بالحزل, کوئی بیکار شے نہیں ہے, کوئی فضول کلام نہیں ہے معاذ اللہ جس کو توجہ نہ دی جائے, جس کو اہمیت نہ دی جائے, یا بلکہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ بات قرآن میں بھی ہے, یہ بات حدیث میں بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طویل حدیث جامع ترمذی میں فضیلت قرآن کے موضوع پر, وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے, لیس بالحزل, کوئی بیکار شے نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جس پر توجہ نہ کی جائے. پھر دو حدیثیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فیصلہ کن ہے اور یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے فیصلہ کن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا. اقبال نے بھی اس کی ترجمانی یوں کی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ تجزیہ اللہ کے رسول کا علیہ السلام، اور آج امت کی عظیم اکثریت اس تجزیے پر توجہ کرنے کو تیار نہیں. ہماری ذلت کی، رسوائی کی، زوال کی اہم ترین وجہ وہ قرآن کو ترک کر دینا ہے. مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، کالے پانی کی سزا جن کو دی گئی، بڑے بڑے علماء کے وہ استاذ، 80 برس کی عمر میں وہ یہ تجزیہ کرتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، اس تجزیے کو نقل کیا کہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک قید تنہائی میں غور و فکر کیا مسلمانوں کے زوال اور پستی پر، تو دو ہی وجوہات سامنے آئی. ایک، قرآن کو ترک کر دینا 80 برس کی فکر کا نچوڑ، اور استاد الاساتذہ، استادوں کے استاد، ایک ان کا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرا فرقہ واریت، فرقوں میں تقسیم ہو جانا مسلمانوں کا. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان کی کتاب وحدت امت، وحدت امت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بات ایک ہی ہے، قرآن کو اگر واقعتاً ہم نے تھاما ہوتا تو آج یہ تفرقے نہ ہوتے، آج ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے. تو اصل وجہ کیا ہے امت کے زوال کی؟ اصل وجہ کیا ہے امت کی بستی کی؟ قرآن حکیم کو ترک کر دینا. کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو ہم بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں، وہ قرآن جو مسجدوں میں رکھا ہوا ابھی کھلا باقی پورا سال بند پڑا رہے، وہ قرآن کی جس کو ہم نے بڑی محبت سے اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ بھی وہاں پر نہیں جاتا، وہ قرآن جس کو ہم نے بڑے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہوتا ہے مگر کھولتے نہیں، یا وہ قرآن جو بس صبح دکان میں برکت کے لیے کسی کو پیسے دے کے ہم پڑھوا لیتے ہیں مگر ہم کھولتے نہیں کہ اللہ نے مجھ سے تقاضا کیا کیا ہے، اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی. وہ قرآن جو زندہ کلام، وہ قرآن جس کو میں واقعتاً اللہ کی سب سے بڑی عطا و نعمت سمجھوں، وہ قرآن جس کے میں حقوق ادا کروں، اس پر ایمان بھی لاؤں، باقاعدہ اس کی تلاوت بھی کروں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں، اس کے احکامات پر عمل اور نفاذ کی بھی کوشش کروں، اور اس قرآن کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں. ابھی بات کریں گے انشاءاللہ قدر تفصیل. وہ قرآن جو زندہ کلام ہو، جو شب و روز میرے اس کے ساتھ بسر ہو، میری صلاحیتیں قرآن کے ساتھ لگیں، میں شب و روز میں قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کروں، میں اور آپ یہ امت، اس قرآن کی بات ہو رہی ہے. بہرحال پہلی بات، اس دنیا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کن ہونے کی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. استغفر اللہ. اور آخرت کا معاملہ، وہ بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں پر بھی زندگی موت کا معاملہ تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے شکایت، تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا، تمہارے لیے شفاعت کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت دے کر کھڑا ہو جائے گا. تو آخرت میں بھی یہ قرآن زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے، فیصلہ کن کلام ہے. یہ اس موضوع کی اہمیت، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار شے نہیں ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. اب آئیے، کیسے میں اور آپ قرآن کو اپنے حق میں حجت بنانے کی کوشش کریں، کیسے میں اور آپ قرآن حکیم کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنانے کی کوشش کریں، کیسے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ تفرقے بھی دور ہوں گے اگر واقعتاً قرآن حکیم کو تھام لیا جائے. لیکن افسوس یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں قرآن کا درس، قرآن کا بیان کم ہوتا ہے، کچھ اور باتیں آ جاتی ہیں، مگر قرآن کے ذریعے سے گفتگو، قرآن کے ذریعے سے بیان، قرآن کا حوالہ، قرآن کا ریفرنس بہت کم ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ تفرقے بھی دور ہوں گے اگر واقعتاً اللہ کی رسی کو، قرآن کو ہم مضبوطی سے تھامیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 5 حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان پر اب قدر وضاحت سے بات ہوگی. نمبر 1، اس قرآن پر ایمان. نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت. نمبر 3، اس کو سمجھنے کا اہتمام کرنا. نمبر 4، اس پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا. اور نمبر 5، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ 5 باتیں ہیں، ہر ایک پر ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلا عجیب نقطہ ہے، کیا مسلمانوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں؟ ہم تو ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، بالکل صحیح بات ہے. تو جان لیجئے کہ ایک ایمان ہے جو زبان سے اقرار کا نام ہے، اور ایک ایمان ہے جو دل سے تصدیق کا نام ہے. ہم جانتے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماءہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور میں اس کے تمام احکامات کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی. یہ دل سے ماننا بہت بڑی بات ہے، اور یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. منافقین کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ لم تؤمن قلوبهم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، دنیا میں کلمہ پڑھا ان کو مان لیا کہ مسلمان ہیں، آخرت میں وہ جہنم میں ہوں گے. قرآن بتاتا ہے زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری. اب آئیے قرآن سے پوچھے، قرآن تو مطالبہ کرتے ہیں ہم سے اس بات کا. سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ نساء آیت نمبر 136 میں فرمایا 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. عجیب ترجمہ ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا، ماننے والوں سے ماننے کا تقاضا، یعنی زبان سے فقط نہیں بلکہ دل سے تصدیق کرو، دل سے مانو اللہ کا کلام، دل سے مانو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دل سے مانو کہ اللہ کا آخری پیغام محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہوا، دل سے یقین کرو کہ رہتی دنیا تک رہنمائی ہدایت یہاں سے ملے گی، دل سے مانو کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، دل سے مانو کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی. اور ہم جائزہ لیں، کیا آج یہ دل والا ایمان، یقین والا ایمان ہماری اکثریت کو حاصل ہے؟ عظیم اکثریت کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا، غور فرما لیجیے. رمضان میں تو قرآن کے نسخے کھل رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، الحمدللہ. اس کے علاوہ کیا تعلق ہے اس کو، اس کی باقاعدہ تلاوت رمضان کے علاوہ بھی، اس کو سمجھنے کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیسے کیسے احکامات اللہ نے پیارے ہمیں عطا فرمایا، اور ان کی دھجیاں بھی گر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اور پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والی بات. یہ سارے بقیہ حقوق تب ادا ہوں گے، یہ بقیہ تقاضوں پر عمل تب ہوگا جب دل میں ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل ہمیں عطا فرمایا. اور رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنی رحمانیت کے طفیل قرآن عطا فرمایا ہے. تو پہلا حق قرآن کا، اس پر ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی. زبان کا اقرار بھی ضروری، اور اس سے بڑھ کر دل کی تصدیق بھی لازمی ہے. اور بقیہ تمام حقوق تبھی ادا ہوں گے کہ جب اس حقیقت کو ہم پائیں کہ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور بڑھتا چلا جائے کہ یہ اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. بقیہ ساری باتیں یا بقیہ نعمتیں تب نعمت بنیں گی جب نعمت ہدایت ہمارے پاس. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم اللہ کے کلام کو دنیا کی سب سے عظیم اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور یہ یقین دل میں رکھتے ہیں کہ اس سے جڑیں گے تو ہمیں نجات ملے گی، اور اس کو چھوڑ دیا تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. کیا یہ احساس آج ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ یہ پہلا تقاضا، یہ پہلا مطالبہ قرآن حکیم کا ہر ایک سے ہے کہ اے ایمان والو، واقعتاً ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب ایک اہم بات، یہ ایمان کیسے بڑھایا جائے؟ دو بنیادی باتیں. خود اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اس کی تلاوت کرو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا، اس کی تلاوت سنو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا. مگر وہ تلاوت کون سی جو سمجھ کر بھی ہو، جو طلب و تڑپ کے ساتھ بھی ہو، ورنہ اللہ کا کلام بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اتنا پیارا کلام، مگر طلب و تڑپ کے ساتھ تلاوت ہوگی، طلب سے مراد طلب ہدایت، تو پھر ایمان بھی بڑھے گا انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو خود ایمان میں اضافے کی اہم ترین سورس، اہم ترین ذریعہ وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. قاضی عبد الباسط مرحوم، اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، خالی ان کی صرف ان کی تلاوت سن کر غیر مسلم ایمان لائے تھے. ترجمہ تو چھوڑ دیجئے, اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے, اچھے انداز سے عمدہ لہن کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو غیر مسلموں نے قاضی عبد الباسط جیسے لوگوں کی صرف تلاوت سن کر ایمان قبول کیا. کہ جن کے کلام کو جب پڑھا جائے, جن کو جو کلام یعنی قرآن ملا جب اس کو پڑھا جائے تو یہ اثرات دل پر ہوتے ہیں. تو جب اس کلام کو مانا جائے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو کہاں سے کہاں بات پہنچے. اللہ وہ تاثیر قرآن کی ہمیں بھی عطا فرمائے. تو پہلی سورس یہ قرآن, اسی سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دوسری سورس اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں وکون مع الصادقین, نیک لوگوں کے ساتھ جڑو, اللہ والوں کے ساتھ جڑو جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو شب و روز قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جن کی زندگیوں میں قرآن دکھائی دیتا ہے, جن کی گفتگو میں قرآن کا حوالہ آتا ہے, جن کے اعمال میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی دیتی ہے, جن کے شب و روز میں قرآن کے ساتھ لگاؤ دکھائی دیتا ہے, اللہ والے اللہ کے نیک بندے صادقین سچے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو ان کے ساتھ جڑیں گے, ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, یہ ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے برف والے جب کی دکان پر بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ بھی کریں تو ٹھنڈک مل جاتی ہے, بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھیں گے کچھ نہیں بھی کریں گے چنگاری اڑ کر آ جائیں گے, ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ تعالی. پہلی بات قرآن پر ایمان اور دل سے ایمان کیسے بڑھے گا, خود اللہ کے کلام کی تلاوت کے ذریعے. اتنا پیارا کلام کیے چلے جائیے, کیے چلے جائیے, کیے چلے جائیے, بڑھتا ہے ایمان, سنتے چلے جائیے, سنتے چلے جائیے بڑھے گا ایمان, قرآن کی محفلوں میں آتے چلے جائیے بڑھے گا ایمان. اور پھر ہاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا, صادقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, جو قرآن کے ساتھ جڑے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس سے بھی ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ. دوسرا قرآن کا اس کی تلاوت کرنا اور باقاعدہ تلاوت کرنا اور اہتمام سے تلاوت کرنا. قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, جو حق تلاوت ادا کریں گے واقعتاً انہی کا ایمان ہے قرآن حکیم پر. اب یہ بات پہلے بھی گفتگو میں آ چکی, تلاوت کیا ہے, تلاوت اصل ہے پیچھے پیچھے آنے کا نام. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اذا تلاها, یہ تلاها غلط تلاوت سے بنا, قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں, وہ سورج کی روشنی کا عکس ہے. سورج نکلا اور سورج کی روشنی سے چاند کو روشنی ملی, منور ہو گیا. تم بھی قرآن کی روشنی لے لو اور منور ہو کر اب اس ماحول کو قرآن سے منور کرنے کی کوشش کرو. قرآن کے سورج تو جگمگا رہا ہے, لے لو اس سے اس روشنی کو اور اس روشنی کو دے کر اس چار دھام کے عالم میں پھیلنے کی کوشش کرو. بہرحال تلاوت پیچھے پیچھے آنے کا نام, تلاوت وہ مطلوب ہے جو طلب کے ساتھ ہو, تڑپ کے ساتھ ہو, ہدایت کی طلب کے ساتھ, ہدایت کی تڑپ کے ساتھ, میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے, میرا اللہ کن باتوں سے مجھے روکتا ہے, اس طلب و تڑپ کے ساتھ تلاوت, یہ اصل تلاوت ہے. ہاں یہ اتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی, اور فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, اور میم ایک حرف ہے, 30 نیکیاں ہو گئی. اور رمضان کے مہینے میں تو ثواب بڑھ جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, اور ثواب بڑھ جائے گا. بغیر سمجھے بھی تلاوت کیجئے, اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بزرگ سے کسی نے آگے پوچھا کہ آپ فلاں دعا پڑھنے کو دیتے ہیں, یہ فلاں آیت پڑھنے کو دیتے ہیں, الفاظ ہی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, الفاظ ہی تو ہے کیا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال وہ جو صاحب آئے تھے ذرا ٹیڑھے دماغ کے تھے, تو بعض اوقات ٹیڑھے دماغ کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. ان بزرگ نے پرچی پر کوئی دو چار جملے لکھ دیے ان کو نامناسب سے, ان کو سمجھانے کے کہا بیٹا یہ پڑھ لیجیے آپ ذرا. اب جو انہوں نے پرچی کھولی دو جملے پڑھے انہوں نے تو ان کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا اور بڑا چلا کر کہا آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیا لکھا ہے. کہ بیٹا الفاظ ہی تو ہے, کچھ الفاظ ہی تو ہیں. کیا لکھا آپ نے؟ بیٹا الفاظ لکھیں. آپ نے کیا لکھا ہے؟ بیٹا الفاظ لکھیں. اتنے برے الفاظ کا تجھ پر اگر یہ اثر ہو رہا ہے, چند برے الفاظ تجھے سمجھانے کے لیے لکھے, تیرا چہرہ سرخ ہو گیا, تیرا ٹیمپر لوز ہو گیا, تو کیا رحمان کے الفاظ کی تلاوت کرو گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو گے کوئی اثر نہیں ہوگا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ اکبر. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام. تو الفاظ کا اثر ہوگا اور اللہ کے کلام کا بھی اثر ہوگا, اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے تو اثر ہوگا انشاءاللہ, اجر تمہیں ملے گا. تاہم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, آگے بات کریں گے. پھر قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ, کم از کم حرام غلطیاں ہم نہ کریں, یہ بہت قابل توجہ بات. حرف اگر بدل جائے مفہوم بدل جاتا ہے, زبر زیر کی غلطی ہو جائے مفہوم بدل جاتا ہے, کہیں کھینچنا تھا نہیں کھینچیں مفہوم بدل جاتا ہے, کہیں نہیں کھینچنا کھینچ لیں مفہوم بدل جاتا ہے. مثلا قل ہو اللہ احد, کہو وہ اللہ اکیلا ہے. اب قاف کی بجائے کوئی کراچی والا کاف پڑھ دے قل ہو اللہ احد, ترجمہ ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے, تھوڑا فرق پڑا مگر فرق تو پڑ گیا. اور سورہ تغابن ہے, وہاں ذکر آتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے. قلب قوف سے دل. اب قوف کے بجائے کوئی کراچی والا کاف پڑھ دے تو قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں کاف سے. تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اگر کسی نے پڑھ دیا یہدی قلبہو تو ترجمہ ہوگا اللہ اس کے کتے کو ہدایت دے دیتا ہے. کہاں سے کہاں مفہوم چلا گیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون, میں ان بتوں کی پرستش اور عبادت نہیں کرتا جن کی تم پرستش کرتے ہو. یہ تو ہوا ٹھیک. اب کوئی تیزی میں پڑھ دے, جیسے ہمارے بہت سارے افواج سپر مین کی رفتار سے پڑھتے, ثواب نہیں عذاب لازم آتا ہے, یہ حرام غلطیوں سے گناہ ملے گا. اب سنیے کیا مفہوم ہو جائے گا اگر نہ کھینچا جائے لا کو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ایسے پڑھتے ہیں تو لا اعبد ما تعبدون, استغفر اللہ معاذ اللہ. اگر نہیں کھینچا لا علی زبر لا اور لام زبر لا پڑھ کے پڑھ دیا تیزی سے لا اعبد ما تعبدون تو ترجمہ کفریہ ہو جائے. استغفر اللہ. اے نبی فرما دیجئے کافروں میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. استغفر اللہ. اب ظاہری بات ہے کوئی مسلمان جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا, انجانے میں تو کر رہا ہے نا. تو بھائی سیکھیں تلاوت اپنی درست کرنے کو, سیکھیں. اس مسجد میں بھی تعلیم بالغاں کا سلسلہ بار بار اس کا اعلان ہوتا رہا. ہمیں کچھ شرم آتی ہے کہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں اور جو حرام غلطی ہو رہی ہے اس پہ شرم نہیں آ رہی ہے. استغفر اللہ. چیک کروا لیں کسی امام صاحب کو, قاری صاحب کو, قاری کو جو جانتا ہے قرآن کی تجوید کو, عربی سے تھوڑا بہت واقف ہے یا کم سے کم قرآن پڑھنے سے واقف ہے اچھے طریقے پر, چیک تو کروا لیں. ہمیں تو عربی نہیں آتی نہ ترجمہ آتا ہے, کہاں کہاں کتنی غلطی ہو رہی ہے ہمیں کیا پتا. تو تلاوت تو کریں مگر تلاوت درست طریقے پر کریں, حرام غلطیوں سے بچتے ہوئے کریں کم از کم, اور اپنی تجوید کا خیال رکھیں. صحیح طور پر تلاوت کو انجام دینا, اس کے قواعد کا علم ہونا یہ تجوید کی قواعد کہلاتے ہیں. تو تلاوت ضرور کرنی ہے لیکن اچھے طریقے پر کرنی ہے, باقاعدہ کرنی ہے, مستقل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, وہ تلاوت کرتے جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. آگے فرمائے کہ اولئک یؤمنون بہ, انہی کا ایمان کتاب پر. کیا مطلب؟ تلاوت وہ جو پیچھے پیچھے تم آؤ گے قرآن کے, قرآن کو اپنا امام بناؤ گے. ختم قرآن کچھ جگہ ہو جائے گا, کچھ جگہ ہوگا, دعائیں ہوں گی, ہو رہی ہیں. وجعلہ لنا اماما, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے. تو امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. تو تلاوت وہ ہے کہ تم قرآن کے پیچھے پیچھے آؤ, جو کہے وہ مانو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ, جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ اصل تلاوت. فرمائے کہ اولئک یؤمنون بہ, ان لوگوں کا کتاب پر ایمان ہے. کیا مطلب؟ جو قرآن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ایمان ہے قرآن پر, اور جو قرآن سمجھ نہیں رہے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن, جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا تقاضا کر رہے ہیں, جو معلوم نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کی باتوں سے روکتا ہے, ان کا پھر ایمان نہیں ہے قرآن حکیم پر. یہ ایمان سے بات پھر جڑ گئی. اسی لیے کہا تھا کہ ایمان ہوگا واقعتاً تو باقی سارے اعمال انجام دیں گے، سارے حقوق انجام دیں گے، اور ان میں کوتاہی کا مطلب ہے کہ پیچھے ایمان نہیں. تو قرآن کے پیچھے پیچھے آنا یہ اصل تلاوت ہے، اور جو یہ کرے گا اس کا واقعتاً قرآن پر ایمان ہوگا. اب آئیے قرآن کا تیسرا حق. تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا. کیوں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدل للمتقین، متقین کی ہدایت، ہدل للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا کا نام. بارہا توجہ دلائی، پھر آج توجہ دلا رہا. یہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29، کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے برکت والی، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن کا تقاضا، غور و فکر کرو، اس میں نصیحت حاصل کرو قرآن حکیم سے. اب ذرا غور کیجئے، ہم کتنا غور کرتے ہیں قرآن پر؟ ہم مخلوق کے کلام پر تو بڑا غور کرتے ہیں، مخلوق کے کلام کو بار بار گفتگو میں لے کر آتے ہیں، مخلوق کے کلام پر بڑی بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں. خالق کے کلام پر کتنی ڈسکشن ہے ہماری، خالق کے کلام پر کتنا غور و فکر ہے ہمارا. اللہ کہہ رہے غور و فکر کرو، یہ تیسرا قرآن کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور آج بدقسمتی میں پھر عرض کرتا ہوں، 95% سے زیادہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے آج تک اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، حالانکہ ترجمہ کافی نہیں. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری زبان میں ترجمے بہت ہیں قرآن کے، 55 سے زیادہ ترجمے اردو زبان میں موجود ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں آج تک ترجمہ. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم انگریزی پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے نصاب میں چائنیز کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ چائنا اکنامک جائنٹ بن رہا ہے، معیشت کا بہت بڑا معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا ہمارا، تو چائنیز سکھائیں گے ہم اپنے بچوں کو، اللہ کا کلام نہیں سکھائیں گے. دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن ہم نے لے رکھی ہے، دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہیں. ایک کریز ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ کے کلام کے لیے ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں. سوچیے ذرا، ذرا بات سخت میں کر رہا ہوں، مگر سوچیے، ہماری ناہنجاری، ہماری نالائقی، ہماری لاپرواہی. قرآن بند ہے ہمارے گھروں کے اندر، قرآن کھلتا ہی نہیں ہمارے، ہمیں الف بے قرآن کی معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا تقاضے. اکثر و بیشتر ہماری عظیم اکثریت نے قرآن کبھی کھولا نہیں، اور جہاں قرآن کی فہم کی بات ہو، ایک برسوں قرآن مسئلہ ہمارے کھڑا ہوا ہے. جی ترجمے سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، ترجمہ نہ پڑھنا قرآن کا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں گمراہ ہو جائیں گے بھائی؟ عجیب بات ہے، ہم ترجمہ پڑھیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے. تو کیا یہ جواب چلے گا جو اگلا میں دے رہا ہوں، کہ سعودی عرب میں اور سارے مڈل ایسٹ میں عربی میں قرآن پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے، وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے سمجھ میں، تو ان کو سمجھ آئے گا، وہ گمراہ ہو جائیں گے. عجیب بات ہے، عجیب بے وقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھنا، ہاتھ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. میں دوبارہ اپنی بات رجسٹر کروں، شاید کلیئر ہو جائے گی مزید. اگر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو جتنے لوگوں کو عربی آتی ہے ان کے عربی میں تلاوت پر پابندی لگنی چاہیے پھر، کیونکہ ان کو عربی میں سمجھ آ جائے گا، وہ گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ، کیسی حماقت کی بات ہے. ہاں یہ کہا جائے کہ صرف ترجمہ کافی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، صرف ترجمہ کافی نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. پھر ترجمے کے ساتھ تشریح و تفسیر کا بھی مطالعہ کرے، بالکل ٹھیک بات ہے. علماء سے بھی رابطہ رکھیں، بالکل ٹھیک بات ہے. علماء کی محفلوں میں بھی جائیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، علم والوں سے پوچھ لیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن مطلب یہ کہنا نہیں ترجمے سے قرآن نہیں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے ہیں؟ علماء کے لیے کیے. کیا خیال ہے؟ کیا علماء نے ترجمے علماء کے لیے کیے ہیں؟ وہ تو میرا میں عام آدمی ہوں، عوام کے لیے ترجمے کیے انہوں نے جن کو عربی نہیں آتی ہوگی. تو کیا ہم توہین کر رہے ہیں علماء کے تراجم کی؟ بھائی تم نے ترجمہ کیوں کیا، تم تو گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو. استغفر اللہ، کیا جہالت کی بات ہے، کیا حماقت کی بات ہے. تو بھائی یہ ترجمے علماء نے آپ کے میرے لیے کیے ہیں کہ قرآن کھولو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، تشریح بھی پڑھو، علم والوں سے بھی رابطہ رکھو، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، ہاں سمجھنے والوں سے سمجھ لو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ کہنا کہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے،
اور یہ قرآن سے روکنے کی بات ہے گویا.
استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون.
قرآن دعوت دے رہا ہے, بلغت یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. چار مرتبہ یہ آیت آتی ہے, ایک دو تین نہیں, چار مرتبہ. سورہ قمر کی آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, ایک ہی آیت چار مرتبہ. مشہور آیت ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور یقیناً ذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, بنیادی ہدایت کی باتیں سمجھنے کے لیے یہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے. اللہ کہہ رہے تاکید کے ساتھ, یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے. اور کوئی لوگ کہے گا جی مشکل ہے بڑا. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹیشن سناؤں, اس سے کہ میری جذباتی باتوں کو کچھ لوگ کسی اور معنی میں بھی لے سکتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان مشہور کتاب ہے, اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اللہ ہے, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا انہیں امیین میں سے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, اور انہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں, اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے یقینا یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ قرآن کے آنے سے پہلے, رسول اکرم علیہ السلام کے آنے سے پہلے. اور انہوں نے چاروں کام کیے, قرآن کی تلاوت, قرآن کے ذریعے تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, اور قرآن کی حکمت کی باتیں. اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رسول اللہ ان پڑھ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے. بہت توجہ کیجیے گا, رسول اللہ ان پڑھ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے. جو نادان اور جاہل تھے ان کو سکھانے کے لیے آئے تھے, جنہیں پتا نہیں تھا ان کو سکھانے کے لیے آئے تھے. پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اب اگر کوئی یہ کہے یہ قرآن تو بزرگوں کے سمجھنے کی کتاب ہے, یہ تو بڑوں کے سمجھنے کی کتاب ہے, تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وہ توہین کر رہے اس آیت کی. استغفر اللہ. دیکھیے میرے الفاظ نہیں ہے ورنہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے. تقویت الایمان مشہور کتاب ہے, لیجیے پڑھ لیجیے. اس کو وہ کہہ رہے وہ توہین کر رہا ہے اس آیت کی. رسول امیین کو سکھانے کے لیے آئے, ان پڑھ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے, عام آدمی کو سکھانے کے لیے آئے. اور کوئی کہے کہ جی یہ تو بڑوں کے سمجھنے کی کتاب ہے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, تو وہ اس آیت کی توہین کر رہا ہے. اور پھر بڑی عجیب بات انہوں نے کہی, بڑی عجیب بات کہی. کا کوئی کہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے, فلاں حکیم ہے, فلاں طبیب ہے, یہ صحت مند لوگوں کا علاج کرتا ہے, تو بے وقوفی کی بات ہے نا. ڈاکٹر بڑا اچھا ہے جناب, طبیب بہت اچھا ہے, یہ صحت مند لوگوں کا علاج کرتا ہے, بے وقوفی کی بات ہے. ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر ہے جو کس کا علاج کرے گا؟ بیماروں کا. طبیب تو وہ طبیب ہے, کس کا علاج کرے گا؟ بیماروں کا, مریضوں کا. تو کوئی کہے کہ قرآن تو پہنچے ہوئے لوگوں کے سمجھنے کی کتاب ہے, یہ توہین کر رہے ہو تم قرآن کی. قرآن تو نادانوں کو ہدایت دے رہا ہے, جہلا کو ہدایت دے رہا ہے, امیین کو ہدایت دے رہا ہے, ہر ایک کے لیے ہے. ہاں اب ان کی بات تو ہو گئی مکمل. ایک فرق کیا جائے گا, ایک قرآن کا بنیادی پیغام ہے, بنیادی ہدایت ہے, وہ سب کے لیے عام ہے. اور ایک قرآن سے احکامات کو نکالنا, احکامات کو استنباط کرنا, انفر کرنا, یہ گہرا کام ہے. پھر قرآن کی گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی نکالنا, یہ بڑا کام ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. مثلا قرآن تین دفعہ کہتا ہے کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ مشکل ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر کوئی تم میں سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وعاشرہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. بل جاری دل قربا, بل جاری جنوبی, بس صاحب مل جمبی, رشتے دار پڑوسی کے ساتھ, اجنبی پڑوسی کے ساتھ, اور پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وات دل قربا حق, رشتے دار اس کا حق ادا کرنا. ولا یکتب بعضکم بعضا, تم اس سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. لا یاد مصرف کذاب, اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو, جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. آسان باتیں ہیں, سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے قیامت برپا ہوگی. آسان بات ہے, یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے. یہ پہلو ہے جس پر میں توجہ دلا رہا ہوں, یہ ہر ایک کے لیے, اور یہ مسلمان نہیں, یہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ کی میری مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے قرآن پر کہ ہم خزانے کے صاحب بن کر بیٹھے ہوں معاذ اللہ اس کے اوپر. اس قرآن پر سارے انسانوں کا حق ہے. اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر قرآن میں بار بار خطاب فرمایا. تو ایک بات, ایک یہ آسان پہلو, ایک ہے نہیں, اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. لوگ اقبال کے کلام پر آج تک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جان ہے نا اس کے کلام میں. اور اقبال کون ہے؟ اللہ کا ادنا ایک بندہ. تو اللہ کا کلام، قیامت آ جائے گی اس کی حکمت کی باتیں، علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول کا فرمان علیہ السلام. تو دوسرا پہلو ہے تدبر، غور و فکر کرنا، گہرائی میں اترنا، علم و حکمت کے موتی نکالنا، احکامات کا استنباط کرنا، جدید مسائل پیدا ان کا حل نکالنا. یہ ہے اسپیشلائز نوعیت کی جاب، اور یہ علماء ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، یہ ان کا میدان ہے. ان دو باتوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ایک عام آدمی کے لیے قرآن کی بنیادی ہدایت، اللہ کہتے ہیں لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو آسان کر دیا دہانی کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ سب کے لیے ہے. اور ایک ہے گہرائی میں اتر کر غور فکر کرنا اور قرآن سے احکامات کا استنباط کرنا، وہ علماء کا، مفسرین کا، فقہا کا، اہل علم کا کام ہے. ان دونوں باتوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. آخری بات، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، بقیہ دو حقوق پر آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں رمضان مبارک میں جہاں قرآن کی محفلیں ہیں وہاں بیٹھیں. آپ کے ہر گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر ہو، ہونی چاہیے. صرف ترجمہ نہیں، تفسیر بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. پڑھیں اس کو خدا کا. کوشش کریں گے رمضان میں یہ تعلق شروع ہو جائے، اور رمضان کے بعد یہ تعلق جاری و ساری رہے، تو پھر ہم وہ حدیث کے مصداق بنیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم پر دل سے ایمان، قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.